صاحب حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب ہانے اواں دے ساموں خطاب فرمائیں دا جرنیل سپاہ صحابہ حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب ممبر قومی اسمبلی پاکستان نعرہ تکبیر
نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مولانا محمد اعظم طارق مولانا محمد اعظم طارق دنیوں کا وزیر اعظم دنیوں کا وزیر اعظم
حضرات الحمد للہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيب أصحابه ومن تبعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرزا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم من آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے واجب التعظیم معزز علماء کرام اور انتہائی قابل صد احترام بزرگان محترم نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ کے رجول کارکنوں آج 4 فروری 1994 میں خیرپور میرس میں سالانہ عظیم الشان دفاع صحابہ کانفرنس پوری شان و شوکت نہایت احترام اور پروقار انداز میں انعقاد پذیر ہے. کانفرنس میں آپ حضرات کا اتنی وسیع پیمانے پر شرکت کرنا تا حد نظر انسانوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے اس سمندر کو دیکھ کر یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہی جا سکتی ہے کہ سپاہ صحابہ کے موقف اور پروگرام کو جس طرح جنگ اور پنجاب کی سرزمین پر پذیرائی حاصل ہو چکی ہے بین ہی اسی انداز میں سپاہ صحابہ کا پروگرام مشن اور نصب العین بڑی تیزی کے ساتھ سندھ میں بھی. آپ حضرات کے شہروں اور دیہاتوں تک پھیل رہا ہے. کچھ ہی دیر کے بعد جانشین امیر عظیمت قائد سپاہ صحابہ کا خطاب ہونے والا ہے. میں بڑی اختصار کے ساتھ اصحاب رسول کے دفاع کے عنوان سے معنون اس کانفرنس میں اپنی گزارشات پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. کانفرنس کا عنوان ہے دفاع صحابہ. دفاع کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر کوئی مخالف قوت, دشمن طبقہ اور انتہائی خطرناک مخالف تمام تر اصول و اخلاق اور قانونی حدود کو پامال کر کے دوسری قوم کی سرحدوں پر حملہ آور ہو جائے اور آگے سے چاروں ناچار اس حملے کو دیکھ کر وہ قوم دشمن کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے کھڑی ہو جائے, دشمن کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے کسی قوم کی طرف سے جب مدافعت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اسے دفاعی جنگ کہا جاتا ہے. دفاع صحابہ یہ عنوان ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ آج ہم اس پوزیشن میں کھڑے ہیں کہ ایک گروہ ایک طبقہ اصحاب رسول کی عزت و آبرو, ان کی شرافت و عظمت پر شب خون مارتا ہوا اپنے ناپاس اذان کو پایائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے امت کا اعتماد اصحاب رسول سے اٹھانے کے لیے پیغمبر کی جماعت کو تبرع بازی کا نشانہ بناتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. اسے اس سلسلے میں اخلاقی، آئینی، دینی اور قانونی کوئی بھی کسی رکاوٹ کا حیا نہیں آیا، اسے یہ احساس نہیں ہوا کہ اصحاب رسول بھی کسی کے بزرگ اور کسی قوم کے لیے لائق احترام ہیں، اسے یہ حیا نہیں آیا کہ یہ مقدس شخصیات سنی قوم کے دلوں کی دھڑکن ہیں، اسے یہ خیال نہیں آیا کہ یہ مقدس جماعت وہ جماعت ہے جسے اللہ نے اپنے حبیب کے سنگ سنگ چلنے کے لیے، اللہ نے اپنے حبیب کی رفاقت میں اور صحبت میں بٹھا کر ان کے قلوب و اذہان کو معطر، مصفیٰ اور منور کیا ہے، اسے یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ وہ مقدس جماعت ہے جس پر میں شب خون مارتے ہوئے تمام تر ناپاک ارادوں سے حملہ آور ہوتے ہوئے چلا جا رہا ہوں کہ جس جماعت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مومن حق کہا، اپنی مقدس کتاب میں جنہیں راشدون، مفلحون اور فائزون کے تمغے عطا فرمائے، میں اس جماعت کے خلاف چوکوں، چراہوں اور گلیوں میں آ رہا ہوں جس جماعت کو رب العالمین نے حزب اللہ کے نام سے پکارا ہے، غرض کے اس بدفطرت قوم نے، بدخصلت اور انتہائی بے حیائی میں پروان چلنے والی نسل نے قرآن، حدیث، عقل، قانون اور تمام اخلاقی حدود کا پاس نہ کرتے ہوئے اصحاب رسول کی عزت اور آبرو کو پامال کرنے کے لیے جب پیش قدمی کی، جب اپنے ناپاک قدم آگے بڑھائے تو اس کے بڑھتے ہوئے قدم روکنے کے لیے، اس کی چلتی ہوئی زبان کو کاٹنے کے لیے، اس کے حرکت میں آنے والے قلم کو توڑنے کے لیے، اس کی اٹھتی ہوئی بری آنکھوں کو بند کرنے کے لیے سپاہ صحابہ نے دفاعی جنگ کا آغاز کیا، رد عمل کے طور پر سپاہ صحابہ نے اس کی یلغار کو روکنے کا فیصلہ کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ سپاہ صحابہ نے جیسے ہی اصحاب رسول کی عزت، ان کے ناموس کے تحفظ کے لیے دفاعی پوزیشن میں کھڑے ہو کر دشمن کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کا فیصلہ کیا، آج اس جنگ کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، آج اس مارکہ حق و باطل کا فیصلہ کن مرحلہ دنیا دیکھ رہی ہے، 14 صدیوں سے پیش قدمی کرنے والا دشمن، 14 صدیوں سے اصحاب رسول کی عزت اور آبرو پر حملہ آور ہونے والا گروہ آج اس انداز میں پسپا ہو رہا ہے
ذلت و رسوائی اس انداز میں اس کا مقدر بن چکی ہے، گلی کوچوں میں، چوکوں چراہوں میں آج وہ اتنا ذلیل اور رسوا اور خوار ہو چکا ہے کہ اسے کوئی جائے پناہ دستیاب نہیں۔ وہ گلیوں سے بھاگ کر اگر بلوں میں بھی گھسنا چاہے تو شاید کوئی نہ کوئی ایسی آواز ان بلوں تک بھی پہنچ جائے گی جو بلوں میں گھسے ہوئے دشمن سے کہے گی کہ آؤ ہم تمہیں اصحاب رسول پہ تبرہ کا سبق سکھاتے ہیں۔ گرامی قدر سامی، دفاع صحابہ کے عنوان سے سپاہ صحابہ نے جس کام کا آغاز 6 ستمبر 1985 کو کیا تھا، آج آپ کی جماعت کے صدر اور پنجاب کے ممبر صوبائی اسمبلی آپ کے سامنے فرما رہے تھے کہ جب اس کی بنیاد رکھی تو صرف 29 نوجوان تھے، آج آپ اس کی تعداد کو شمار کرنا چاہیں تو شاید شمار نہ کر پائیں، آج آپ اس کے یونٹوں کو شمار کرنا چاہیں تو کہاں تک شمار کریں گے کہ صرف اندرون ملک نہیں بیرون ممالک میں بھی اس جماعت کی بازار کا شاخیں قائم ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے بعد آپ حضرات یہ دیکھیں گے کہ خود ایران کے اندر سپاہ صحابہ اس انداز میں اصحاب رسول کی صداقت کے جھنڈے گاڑے گی کہ دنیا کی کوئی قوت اور طاقت اصحاب رسول کی عظمت کے لہراتے ہوئے جھنڈوں کو نیچا نہیں کر سکے گی۔ گرامی قدر سامعین، یہاں میں اس غلط فہمی کا ازالہ بھی کرتا چلا جاؤں کہ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کی بات کرتے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کرتے، مقام صحابیت کا تحفظ تو ہوتا ہے، مقام مصطفیٰ کے لیے آپ آواز بلند نہیں کرتے، تو میں ان کی غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا، ہم کبھی بھی ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر میدان میں نہ آتے اگر ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو پیغمبر کی صحابیت کا شرف نصیب نہ ہوا ہوتا، ہم کبھی بھی خطاب کے بیٹے کے لیے میدان کارزار میں اتر کر مصیبتوں تکلیفوں پریشانیوں کو اپنے لیے گوارا نہ کرتے اگر خطاب کے بیٹے نے پیغمبر کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر زندگی نہ گزاری ہوتی، اصحاب رسول کی عزت اور آبرو کے لیے آج اگر ہم اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہ صحابہ تھے، رسول اللہ تھے، وہ صحابہ تھے، وہ ساتھی تھے پیغمبر کے، وہ جماعت تھی اللہ کے نبی کی، اور وہ مقدس ساتھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ ہاتھ رکھ کر مسلمان ہوئے، تو صحابہ کی عظمت اور شرافت رسول اللہ کی وجہ سے ہے، اور آج ہم اصحاب رسول کی عزت اور آبرو، اصحاب رسول کے مقام اور شرافت کے لیے اس لیے جان دیتے ہیں اور اس لیے ان کی عظمت کے جنکے گلی گلی بجا رہے ہیں کہ ان کی عزت اور آبرو کے لیے خلاق عالم نے اپنے مقدس قرآن میں اس انداز نے واضح آیات نازل کی اور پیغمبر اسلام نے اپنے فرامین کے ذریعے سے ان کی عظمت کو وہ چار چاند لگائے کہ کوئی شمار کرنے والا ہو. قرآن کی 750 آیات میں پیغمبر کے صحابہ کی عزت کو بیان کیا گیا ہے, پیغمبر کی ہزاروں احادیث میں اصحاب رسول کے مقام کا تذکرہ ملتا ہے. قرآن پاک کی 750 آیات میں اصحاب رسول کا تذکرہ, اصحاب رسول کی شرافت, اصحاب رسول کا تقدس, اصحاب رسول کی عظمت بیان کی گئی ہے. قرآن پاک کی ابتدائی سورت کو پڑھ لیجیے, ھُدًى لِّلْعَالَمِینَ. یہ کتاب کائنات کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی, لیکن اس کی ہدایت سے نفع کس نے اٹھایا؟ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. اور آگے فرمایا, أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ کون سی جماعت ہے جسے خلاق عالم ہدایت میں گامزن قرار دیتے ہیں؟ یہ کون سی جماعت ہے جسے مفلحون قرآن پاک کی پہلی سورت کے پہلے رکوع میں فرمایا گیا؟ یہ کون سی جماعت ہے جس جماعت کے ساتھ عداوت رکھنے والوں کو, جس جماعت کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں کو, جس جماعت کے بارے میں بدزبانی کرنے والوں کے چہروں سے خود رب العالمین پردے اٹھا رہے ہیں؟ آپ پڑھتے جائیے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کو. یہ وہی تو مقدس جماعت ہے کہ اگر کوئی آدمی زبان سے کلمہ پڑھ کر اقرار کرے, کوئی آدمی پیغمبر کے پیچھے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے, پیغمبر کی رفاقت میں چل کر جہاد میں شامل ہو, پیغمبر کے ساتھ چل کر عمرہ اور حج کی ادائیگی کیوں نہ کر لے, اگر اس جماعت کا احترام اس کے دل میں نہیں ہے, اگر اس جماعت کا وقار اس کے دل میں نہیں ہے, اگر اس جماعت کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے, پروردگار اس کلمہ گو انسان کو, پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے والے اس نمازی کو, پیغمبر کے پاس حج کرنے والے اس حاجی کو نہ مومن ماننے کے لیے تیار ہے, نہ اس کی جنازہ پر نبی کو کھڑا ہونے کے لیے اجازت دیتا ہے. ایک شخص ہے جس نے قدم قدم پہ اصحاب رسول کی توہین کی, مرنے لگا. آج لوگ کہتے ہیں, آپ ان کو کافر کہتے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں, آپ انہیں کافر کہتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, آپ انہیں کافر کہتے ہیں جو حج کرتے ہیں. کیسی بات کر رہے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والا, حج کرنے والا, نماز پڑھنے والا کافر کیسے ہوا؟ قرآن کو پڑھ کر دیکھیے, قرآن تو انہیں کافر کہتا ہے جنہوں نے نماز پڑھی, نماز بھی پیغمبر کے پیچھے پڑھی, نماز پڑھی مسجد نبوی میں پڑھی, خیر پر میرت میں نہیں مدینہ میں پڑھی, پیغمبر کے پیچھے پڑھی, جہاد میں پیغمبر کے ساتھ چل پڑے, حج میں پیغمبر کے ساتھ ہو لیے. لیکن جب صحابہ کی عزت اور احترام ان لوگوں کے دلوں میں نہیں بسی, قرآن ایسے لوگوں کے چہروں سے پردے اٹھاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ان کے دعوے کی کوئی حقیقت نہیں. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. منافق آ کر یہ کہتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں, واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. رب گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں, رب گواہی دیتا ہے کہ منافق, حالانکہ منافق گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے, اب ہمارے نبی اللہ کے رسول تھے یا نہیں تھے, آمنہ کے لال اللہ کے نبی تھے یا نہیں تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے یا نہیں تھے. منافق آ کر گواہی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے, اللہ فرماتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اگر آپ ان کے جسموں کو دیکھیں حیرت زدہ ہو جائیں، ان کی جسامت قدامت، ان کے ڈیل ڈول کو دیکھ کر، ان کی ماہیت اور ظاہری کیفیت کو دیکھ کر، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، آپ تعجب میں پڑ جائیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، اگر ان کی باتیں سنیں، اس انداز میں لفاظی، اس انداز میں دعوے، اس انداز میں باتیں، گویا کہ ان کے منہ سے موتیوں کی لڑیاں بہ رہی ہیں۔ لیکن قرآن کہتے ہیں یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یہ وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ تو اب ان کے لیے میرا فیصلہ یہ ہے، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو اس پہ جنازہ کی نماز، بولو بولو جنازہ کی نماز۔ اب بتلاؤ کہ جن کی جنازہ کی نماز پڑھنے سے اللہ نے روکا ہے وہ کوئی ابو جہل جیسے کافر تھے؟ کافروں کی یہاں تو جنازہ کا تصور ہی نہیں۔ ابو لہب، عتبہ، شیبہ، عتیبہ، ابو طالب، ان لوگوں کے ہاں جنازہ کا تصور نہیں تھا، نہ ان کا مطالبہ تھا کہ ہماری جنازہ پڑھی جائے، نہ پیغمبر نے ان کی جنازہ کی نماز کبھی پڑھنے کا ارادہ فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ جس کے جنازے سے قرآن روک رہا ہے وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان کے جنازے پہ کھڑا نہ ہوئیے، اور اگر چلتے چلتے راستے میں کہیں ایسے منافق اور ملعون کی قبر آ جائے، لا تقم علی قبری، لا تقم علی، کس کی قبر پہ کھڑا ہونے کو روکا گیا؟ منافق کس کے لیے فرمایا؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم، ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، میرے محبوب آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ کون سی جماعت ہے جسے خدا معاف کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ کون سی جماعت ہے جس کے جنازے پر کھڑا ہونے کی پیغمبر کو اجازت؟ یہ کون سی جماعت ہے جس کی قبر پہ بھی کھڑا ہونے کی پیغمبر کو اجازت؟ یہ وہ کافر ہیں، یہ وہ، بولو بولو، یہ وہ کافر ہیں جو ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے، جو ظاہراً پیغمبر کے پیچھے نماز۔ آپ حیران ہوں گے، عبداللہ ابن ابئی جس کی جنازہ کی نماز کے پڑھنے کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی، اس نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا، جائیے پیغمبر کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر التماس کریں کہ میرا باپ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، میرے باپ کی آخری خواہش یہ ہے، قمیص آپ کا ہو، کفن میرے باپ کا بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص اتارا، عبداللہ ابن ابئی کو پیغمبر کے قمیص کے ساتھ کفن دیا گیا، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ جو پیغمبر کا قمیص پہن کر سامنے جنازے کی شکل میں پڑا ہوا ہے، پیغمبر کو فرمایا گیا کہ اس کی جنازہ، اس کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا، بل ہمارے خلاف ہے یہ بل۔ ہم نے کہا اس بل میں شیعہ صوفی کا تو نام ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جناب اس کی مثال بالکل اس طرح ہے جیسے ایک جنازہ جا رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ عورتیں روتی ہوئی جا رہی تھی، کہہ رہی تھی تو ایسے گھر میں جا رہا ہے جہاں کوئی چراغ نہیں، تو ایسے گھر میں جا رہا ہے جہاں کوئی مونس و غمخار نہیں، تو ایسے گھر میں جا رہا ہے جہاں پینے کھانے کی کوئی چیز نہیں، تو ایسے گھر میں جا رہا ہے جہاں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی۔ ایک بچہ بھاگا بھاگا اپنے گھر میں آیا، کہنے لگا اماں اماں وہ جنازہ ہمارے گھر میں آ رہا ہے۔ اس نے کہا وہ ہمارے گھر میں کیسے آ رہا ہے، وہ تو قبرستان جا رہا ہے۔ کہنے لگا وہ عورت کہہ رہی ہے تو ایسے گھر میں جا رہا ہے جہاں چراغ نہیں، تو ایسے گھر میں جا رہا ہے جہاں کھانا پینا نہیں، ایسا گھر تو ہمارا ہی ہے، ایسا گھر تو ہم نے ناموسِ صحابہ بن میں صرف یہ بات کہی، جو شخص اصحاب رسول کی عزت اور آبرو، ان کی تقدس اور شرافت کا انکار کرے، زبان سے کہے کہ میں مومن مانتا ہوں، لیکن اپنی زبان اپنے قلم کے ذریعے اصحاب رسول پہ تبرا بازی کرے، عام بازاری زبان ان کے خلاف استعمال کرے، ایسے شخص کو پیغمبر کے ارشاد کے مطابق کوڑے بھی مارے جائیں اور 10 سال تک کے لیے اسے جیل میں بھی۔ کہنے لگے یہ بل تو ہمارے خلاف ہے، یہ بل تو ہمارے خلاف ہے۔ اور جو شخص اصحاب رسول کی تکفیر کرے، اصحاب رسول پر کفر کے فتوے لگائے، آج کل ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں زیادہ سے زیادہ فتوے حاصل کریں، بریلوی حضرات کے، آل حدیث حضرات کے فتوے میرے پاس اس وقت 1 درجن کے قریب آ چکے ہیں۔ ملتان کا بریلوی مکتب فکر کا بہت بڑا مدرسہ انوار العلوم، اس کے مفتی اعظم کا فتویٰ، اسی طرح ایک بریلوی عالم دین تھے فیصل آباد میں، سردار مولانا سردار احمد صاحب ان کے مدرسے کا فتویٰ، مولانا سعید احمد اسد ان کا اپنا فتویٰ، آل حدیث حضرات کا فتویٰ، سب اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں جو شخص اصحاب رسول کی تکفیر کرے یا شیخین کو گالی دے، اس شخص کا اپنا ایمان نہیں۔ اگر وہ پہلے ایمان کا اظہار کرتا تھا، اب وہ شخص زندیق ہے، مرتق ہے، اور اس کی سزا سوائے قتل کے کوئی دوسری سزا نہیں ہے۔ دوستو، ناموسِ صحابہ بل کا پیش ہونا تھا، شیعہ کی طرف سے اس بل کے خلاف پروپوگنڈا شروع ہوا، چنانچہ سرگوتا کے ایک شخص نے معیارِ صحابیت نامی کتاب لکھی، اب اس نے دوبارہ اس کا دوسرا ایڈیشن شائع کیا ہے، یہ کتاب اس نے ممبرانِ اسمبلی کے نام ارسال کی۔ اس ظالم نے اس کتاب میں بجائے اس کے کہ وہ خاموش رہتا، یا بجائے اس کے وہ کسی انداز میں یہ ثابت کرتا کہ ہم شیعہ صحابہ رسول کی عزت، عظمت اور شرافت کے قائل ہیں، اس نے یہ بحث چھیڑ دی کہ واقعی اصحاب رسول صاحب ایمان نہیں تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس جس نے اس کی کتاب پڑھی، جس جس ایم این اے نے اس کی کتاب کا مطالعہ کیا، فوراً اس نے آ کر ہمیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تائید کرتے ہیں، آج ہمیں یقین ہو گیا کہ شیعہ اصحاب رسول کا دشمن ہے۔ چنانچہ گزشتہ دور حکومت میں جب ناموسِ صحابہ بل اسمبلی میں پیش ہو کر زیر بحث آیا، کچھ لوگوں نے مخالفت کی، ہم نے ان کے جوابات دیے، ان کے اعتراضات کا شافی کافی انداز میں حل پیش کیا۔ اس کے بعد سپیکر اسمبلی نے کہا جتنے لوگ اس کی فیور میں ہیں وہ ہاں کہیں، جتنے ممبران اس کی مخالفت میں ہیں وہ نہ کریں۔ جب ہاں کی باری آئی تو پوری قومی اسمبلی سے ایک آواز تھی کہ ہاں اس بل کو پاس ہونا چاہیے، جب نہ کی باری آئی تو ایک طرف سے ایک آواز آئی نہ۔ جب میں نے اٹھ کر اس آدمی کا چہرہ دیکھا تو وہ مسلمان نہیں بلکہ طارق کی کیسر ایک عیسائی تھا، میں نے کہا الحمدللہ کسی مسلمان کی طرف سے مخالفت ہے۔ اب میں نے جب باہر نکلا وہ، میں نے کہا تیری ایسی تیسی، میں کیوں رہا تیرے نال اسی دبڑ لینے ہیں، اپنی زبان میں کہا، میں نے کہا تیرے ساتھ نمٹ لیتے ہیں۔ کہنے لگا کیا ہوا، میں نے کہا تو نے صحابہ کے بل کی مخالفت کی تھی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا خدا کی قسم مجھے پتا نہیں تھا، میں نے سمجھا کوئی اور بات ہے، اس لیے میری بھی ہاں ہے آپ کے ساتھ۔
نعرہ تکبیر، نعرہ
دوستو ابھی ہم نے اسمبلی میں ہم نے ایک قرارداد پیش کی, جس قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ خلفائے راشدین کے ایام ہائے وفات و شہادت پر پاکستان بھر میں تعطیل ہونا چاہیے. آپ حیران ہوں گے اس ہماری قرارداد پر پیش ہونے سے پہلے پیپلز پارٹی کے ذمہ دار ممبران مسلم لیگ کے عباس شریف نواز شریف کا بھائی اعجاز الحق شیخ رشید جاوید ہاشمی نواز کھوکر سابق ڈپٹی سپیکر یہاں تک محمود خان اچکزئی افتخار گیلانی اسفند یار ولی نواب زادہ نصر اللہ خان ان لوگوں نے ہماری اس قرارداد کی تائید میں آج ہی میرے ساتھ میری طرح مومر ہو کر میری سطح محرک ہو کر اس قرارداد پہ دستخط کر کے یہ قرارداد اسمبلی میں پیش کی کہ اصحاب رسول کے ایام ہائے وفات و شہادت پر چھٹی چھٹی. تو سپیکر کے پاس یہ پہنچی, مجھے انہوں نے بلا کر کہا پہلے پاکستان میں 25-26 چھٹیاں ہیں, چار یہ ہو جائیں گی تو اتنی چھٹیاں ہو جائیں گی. میں نے کہا ابھی تو گھبراتے ہو, ابھی تو ہمارے اشرا مبشرہ کی باری ہے, ابھی تو گھبراتے ہو, ابھی تو سید الشہداء کے بیٹے کی باری ہے, ابھی تو گھبراتے ہو, ابھی تو انشاءاللہ العزیز حضرت معاویہ کے یوم پر بھی ہمارا مطالبہ ہے. کہنے لگے اتنی چھٹیاں ہو جائیں گی, میں نے کہا پھر ساری ختم کر دو, یا ساری چھٹیاں ختم یا خلفائے راشدین کے ایام پر بھی سرکاری تعطیل ہونی چاہیے. ریڈیو ٹی وی پر اصحاب رسول کی عزت اور عظمت کے ڈنکے بجائے جائیں گے. اور دوستو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریڈیو ٹی وی جو کبھی کسی قوم کے لیے مختص ہو کر رہ گیا تھا, آج اس ریڈیو ٹی وی پر اصحاب رسول کے پروانوں کو اصحاب رسول کے جانکاروں کو وقت مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. میں ایک بات کرتا چلوں, بے نظیر سے ملاقات بھی ہوئی, اب لوگوں نے بڑی باتیں اڑائیں, وہ بے نظیر سے ملاقات ہو گئی, بے نظیر سے ملاقات ہو گئی. بھئی بے نظیر سے کوئی نئی بات نہیں, ہم اس دور میں اسمبلی میں بیٹھے تھے جب بے نظیر کی کرسی تین کرسیوں کے بعد چوتھی تھی, جب یہ خاموش ہوا کرتی تھی, جب پیپل پارٹی والے بولا نہیں کرتے تھے, نواز شریف کا ترتی بولتا تھا. اس دور میں بھی اگر قومی اسمبلی میں نواز شریف کی موجودگی میں کلمہ حق کو صداقت کہا کرتا تھا تو وہ عزم تارک تھا جو اپنا موقف ڈنکے کی چوٹ پہ گاتا تھا.
اے تکبیر, سنیوں کے وزیر اعظم, سنیوں کے وزیر اعظم,
اس وقت بے نظیر صاحبہ نے بہت بڑے بڑے مجموعوں میں کہا کہ اعظم تارک نے جو کچھ اسمبلی میں کہا, جو اعظم تارک نے تقریر کی وہ میری تقریر کے حوالے بیان کیا کرتی تھی, وہ جانتی ہے کہ ہم کون ہیں, وہ جانتی ہے ہم کون ہیں. چنانچہ جیسے وہ وزیر اعظم بن کر آئی تو میں نے ہمیں معلوم ہوا کہ سوئی گیس جو جھنگ میں کام ہو رہا تھا وہ کام رک گیا ہے. میں نے ایک چٹ لکھی, وہ بیٹھی ہوئی تھی اسمبلی میں, ہم بھی تھیں, چٹ لکھی میں نے اس کی طرف کہ جھنگ میں سوئی گیس کا کام روک دیا گیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. وہ چٹ لے کر گیا, وزیر اعظم صاحبہ نے چٹ پڑھی, خالد خان کھرل جو وزیر اطلاعات ہے اس وقت اس کو بھیجا, کہنے لگی کہو مولانا اعظم تارک کو کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا پوچھو کہاں, کہنے لگی میری ساتھ والی کرسی پر آ جاؤ. وہ پرانی اسمبلی تھی اس میں دو دو کرسیاں جڑی ہوئی تھی, درمیان میں صرف ایک چھوٹی سی پھٹی. میں نے کہا جاؤ محترمہ کو کہہ دو ہم وہ مولوی نہیں ہیں, ہم وہ مولوی نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر ایک کرسی جو بظاہر دو کرسیوں میں تبدیل ہوئی ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے اکابر کی تاریخ پہ دھبا نہیں لگا سکتے. اگر میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو کسی اور جگہ پر کرو، تم اپنی جگہ پہ بیٹھو. میں نے کہا ہمارا نام ہے سپاہ صحابہ، ہم صحابہ کے سپاہی ہیں. پاکستان پوری دنیا میں، ایران، لبنان، شام، عراق اور کویت کے شیعوں نے مل کر ایرانی وسائل، ملک شام کے وسائل، لبنان گورنمنٹ کے وسائل اس بات پہ خرچ ہو رہے ہیں کہ امت کا اعتماد صحابہ سے اٹھا دیا جائے صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے. پاکستان میں آج تبرہ آبادی کا بازار گرم ہے اور سینکڑوں کتابیں اصحاب رسول کے خلاف لکھی جا چکی ہیں. اس نے کہا تو کیسے کوئی دلیل؟ میں نے کہا جناب آپ ابھی چند روز پہلے ایران میں گئیں اور وہاں جا کر ایران میں خمینی کی قبر پر چادر چڑھائی پھولوں کی. آپ کو پتہ ہے کہ اس خمینی نے حضرت فاروق اعظم کو نام لے کر اپنی کتابوں میں معاذ اللہ کافر لکھا ہے؟ حیران ہو گئی، کہنے لگی واقعی؟ میں نے کہا ابھی 15 منٹوں میں آپ فون کریں اور ابھی سفارت خانہ ایران سے کتابیں منگوائیں، اس کی جتنی کتابیں ہیں آپ منگوائیں، اگر اس میں یہ حوالہ نہ ہو میں رکنیت اسمبلی سے استعفیٰ دے دوں گا. تو مجھے کہنے لگی، خیر مجھے کہنے لگی میں بھی خمینی کو اچھا نہیں سمجھتی. میں بھی خمینی کو اچھا نہیں سمجھتی. میں نے کہا آپ کو خمینی کو اچھا نہیں سمجھتی کیوں؟ کہنے لگی جب سے وہ آیا ہے مسلمانوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی. میں نے کہا اچھا آپ کو ایک اور بات بتلاؤں کہ میرے قائد شہید فرمایا کرتے تھے بے نظیر ایک کافر عورت ہے، اس شیعہ عورت ہے، اس کا سستا الٹنا عین ایمان ہے. آپ کے بارے میں بھی میرے قائد یہی فرماتے تھے. تو فوراً کہنے لگی نہیں 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 میں سنی ہنفی مسلمان ہوں. میں ہنفی سنی مسلمان ہوں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگی میرے ابو بھی ہنفی سنی مسلمان تھے. میں نے کہا جناب کا جنازہ، جناب کا نکاح کس نے پڑھایا؟ کہنے لگی میرا نکاح ہمارے گاؤں کے اس مولوی صاحب نے پڑھایا جس نے میرے ابو کی قبر پہ دعا پڑھائی تھی. میں نے کہا اچھا بلاول ہاؤس پہ پنجا اور جھنڈا کیوں ہے؟ کہنے لگی میں تو سنی ہوں آصف شیعہ ہے. میں نے کہا دیوی پھر شیعہ اور سنی کا نکاح نہیں ہوتا. کہنے لگی یہ بات آپ آصف سے کر لیں. آصف سے میں نے بات کی پوچھی ہے، اس نے کہا ہاں. میں نے کہا پھر ہم تو شیعہ کو مسلمان نہیں سمجھتے. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا وہ اصحاب رسول کو نہیں مانتے. تو مجھے آصف کہنے لگا جس ابو بکر عمر عثمان کو علی نے مان لیا ہے میں کیسے نہ مانوں.
مولانا محمد اعظم طارق سپاہ صحابہ پاکستان. سپاہ صحابہ محمد اعظم طارق مولانا فاروقی مولانا تقسیم
سب حضرات تشریف رکھیں. سب حضرات اگر آپ چاہتے ہیں قائد اتباع صحابہ کی تقریر فوراً شروع ہو تو تشریف رکھیں. دوستو قائد اتباع صحابہ تشریف لا چکے ہیں. ہم نے اپنا موقف، اپنا نصب العین اور پروگرام صرف خیر پور کی وادیوں، جنگ کی گلیوں اور چراہوں میں نہیں. مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت وزیر اعظم کے ہاؤس کو بھی دیکھ رہا تھا، میں وہاں کے فرنیچر کو بھی دیکھ رہا تھا، میں اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا تھا کہ یہاں کوئی وزیر اعظم کی چاپلوسی کرنے، ان کی تعریف کر کے مفادات حاصل کرنے آتا ہے. الحمدللہ آج ہم یہاں وزیر اعظم ہاؤس میں آ کر انہیں کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کا اسلام سے کوئی تعلق
نہیں،
اسلام سے کوئی تعلق
نہیں.
پھر میں نے کہا اگر آپ سنی ہیں، آپ کا بابا سنی تھا، ہم اصحاب رسول کے ناموس کے لیے اسمبلی میں بل پیش کر رہے ہیں، بتلاؤ تم اس کی مخالفت کرو گی؟ کہنے لگی ہم آپ کے بل کی مخالفت نہیں کریں گے، ہم آپ کے بل کی مخالفت. اچھا اس نے کہا آصف سے بات کر لینا. بعد میں میں آیا اسمبلی میں، میں نے آصف آیا میرے پاس، کہنے لگا آزم بھائی کیا حال ہے؟ میں نے کہا میرے سے سلامت لو، میں آپ کا کوئی بھائی نہیں. کہنے لگا یار ناراض کیوں گئے؟ میں نے کہا تو شیعہ ہے. کہنے لگا پھر کیا ہو گیا؟ میں نے کہا شیعہ تو کافر ہوتے ہیں. کہنے لگا یار آزم بھائی اب ہمیں کافر بناؤ گے؟ میں نے کہا آپ ہیں ہی کافر. کہنے لگا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتا. پھر بالکل مانتے. میں نے کہا صحابہ کو نہیں مانتے. پھر بالکل مانتا ہوں. میں نے کہا شیعہ اصحاب رسول کہنے کون سے صحابہ؟ میں نے کہا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان. آپ حیران ہوں گے. آپ غداری کہنے لگا جس ابو بکر عمر عثمان کو بھائی علی نے مانا، ہم کیسے نہ مانیں؟ میں نے کہا تو تکیہ کرتا ہے؟ کہ خدا کی قسم مجھے تکیہ کا پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تکیہ کا پتہ. میں نے کہا پھر اس طرح نہیں. میں نے کہا اچھا جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی بے گستاخی کرے، ان کی توہین کرے، ان کو مومن نہ مانے تو وہ کون ہے؟ کہنے لگا وہ کافر ہے. میں نے کہا خمینی نے توہین کی ہے. کہنے لگا خدا کی قسم اگر تم کتاب دکھا دو تو خمینی بھی کافر ہے. خمینی بھی جادو باز سکتر بولے چند دن سے جاؤ، چند دنوں کی بات ہے، تمہیں چوکو چاہوں میں اب میرا مقرر نہیں، میرا خطیب نہیں، وہ وقت آنے والا ہے، اولاد تمہاری ہوگی، ذریت تمہاری ہوگی، کارکار تمہاری ہوگی، بڑے تمہارے ہوں گے، تمہیں تمہاری اولاد چوکوں پہ کافر کہے گی. پچانے دیجیے مزاق نہیں. کوئی اصحاب رسول پہ تبرہ کرے اور بچ کر چلا جائے، صحابہ پہ تبرہ کرنے والی قوم کو مٹی کے ذرات کافر کہیں گے، پہاڑوں کے پتھر کافر کہیں گے، پانی کی لہر کافر کہیں گی، ماٹی کافر کہیں گی، فضا کافر کہیں گی، تمہیں درختوں کے پتے کافر کہیں گے، تمہیں رات چلتے ہوئے پتھر کافر کہیں گے، تمہیں کائنات کی ایک چیز کافر کہیں گی، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ یا تمہیں کفر کفر کے نعرے برداشت کرنے پڑیں گے. دوستو اس موقع پر، اس موقع پر آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بڑے صحابہ ان کافر کمتوں کے خلاف بھی برسر پہچان ہے، اور سپاہ صحابہ انڈیا کے ان درندوں کے خلاف جو کشمیر میں مسلمانوں کی بہو بیٹیوں، مسلمان ہمارے بھائیوں کے خلاف اس وقت انتہائی گھٹیا سوچ لے کر مسلمانوں کے خون کو پانی سے سستا سمجھ کر بہا رہے ہیں، ان کشمیری مسلمانوں کے ساتھ عملی طور پر جہاد میں شامل ہو کر سپاہ صحابہ کے درجنوں نوجوان شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کشمیر کمیٹی کے ایک رکن ہونے کی حیثیت سے پورے ملک میں ہم نے اپیل کی ہے کہ کل 5 فروری کو کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے پورے ملک میں، آزاد کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال کی جائے گی. آپ ہڑتال میں شامل ہوں گے؟ آپ ہڑتال میں شامل ہوں گے؟ اپنی اپنی جگہ پر ہر رکن سے، ہر کارکن سے میری التماس ہے، جتنے یہاں آئے ہیں آپ کے پاس اگر کچھ نہیں، اپنی جماعت کا جھنڈا ہاتھ میں لو، اپنی جماعت کا جھنڈا، اور کل چوکوں میں آؤ، چراہوں پہ آؤ، صحابہ کی عزت کے نعرے بھی لگاؤ، اور کشمیر کے مسلمانوں کی ہمدردی کا اعلان بھی کرو، اور انڈیا کے خلاف اپنی آواز سے یہ بات ثابت کر دو کہ ہندوؤں اگر تم نے کشمیر نہ چھوڑا، ہم تمہارے ساتھ بھی اسی تہ میدان میں آئیں گے، ہم تمہارا مقابلہ بھی اسی انداز میں کریں گے جس طرح تمہارے بڑے بھائی شیعہ کے مقابلے میں آئے ہندو شیعہ، اس لیے کہ ہمارے ہاں کل یہ اعلان کرنا ہے، کل یہ اعلان کرنا ہے، ہندو شیعہ بھائی بھائی، ہندو شیعہ، ہندو شیعہ، ہندو شیعہ بھائی بھائی، انڈیا ایران کی باری آئی، انڈیا ایران کی، بہرحال آپ کے پاس جھنڈا ہو وہ لیں، بینر ہو کشمیری مسلمانوں کے ساتھ، تعاون یکجہتی کے طور پر اس پر عبارت لکھیں، کل آپ کو اپنے اپنے شہر میں جھنڈے لے کر مزاروں میں، جلوسوں میں، چوکوں میں، چراہوں میں آپ کو آنا ہوگا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے سپاہ صحابہ ہر مظلوم قوم کے ساتھ ہے، دنیا بھر کے مظلوموں کے ساتھ سپاہ صحابہ عملی طور پر ان کی جد و جہد آزادی میں شانہ بشانہ ہے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، واخر دعوانا الحمدللہ.
دوستو آرام سے رہی رہو، ہاں آخری خطاب حضرت علامہ سائیں مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب جن جو تھو، حضرت علامہ فاروقی صاحب دامت برکات ملا لیا اسٹیج سے پہنچی چکا ہے، ہاں ان جو خطاب شروع تھے نا بار بار، ہاں دوست آرام سے رہی رہو تو جلسے کے اگتے ہلائے جی جترو ہاں اٹھو ویہد اوترو دیر تھی ٹائم ضائع تھو، نماز سبنی کے پہنی آ تے کرے وی رہو تو جلدی میں پروگرام پورو کرے وجے
نماز
وہ دوست جن دورے میں شرکت کئی آؤں صرف نالو کھڑ دو جلدی جلدی ایندا تو وٹا ون تا تو دیر نہ تھے
کتاب بھی پٹکو بھی فوٹو بھی کتاب
مولوی سراج احمد صاحب اچھے سائیں فاروقی صاحب جن کا تو وٹا